صفت الصلات نماز کا طریقہ. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے الفاظ ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں. صفیں درست کرنے اور اقامت کہنے کے بعد امام کو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کی ابتدا کرنی چاہیے. اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں. صفیں درست کرنے اور اقامت کہنے کے بعد امام کو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کی ابتدا کرنی چاہیے. تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے مسنون ہیں. مسنون کا مطلب سنت سے ثابت. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں سے کان چھونا یا پکڑنا سنت سے ثابت نہیں. عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاح فاذا استوینا کبر. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ ہماری صفیں درست فرماتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ تکونا حذو منکبیہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں تک پہنچ جاتے. تو یہاں تک دو احادیث میں ہم نے جو مسائل دیکھ لیے وہ بالکل واضح ہیں. پہلی بات ہے کہ نیت زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں، کیونکہ نیت کا روٹ نوا ہے، نون واو یا، اور نوا کہتے ہیں گٹھلی کو، بیج. کسی بھی پھل کا بیج یا گٹھلی اس کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں پتا چلتا. بالکل اسی طرح ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے دل کا عمل ہے. اور سارا دن ہم ایسی نیتیں کرتے رہتے ہیں. مثلا آپ فریج کھولتے ہیں تو آپ کی نیت ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے کوئی چیز نکالیں یا رکھیں. آپ ٹوائلٹ کا ڈور کھولتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے. تو کیا سارا دن ہم باقی کام کرنے کے دوران یہ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں کہ کھولتی ہوں دروازہ فریج کا اور رکھتی ہوں میں اس میں پلیٹ، نکالتی ہوں میں گوشت؟ نہیں کرتے نا. اور اگر کوئی کرے تو کیسا لگے؟ آپ خود سوچیں، عجیب لگے گا نا. بالکل اسی طرح ہمارے ہاں نماز کے اندر ایک چیز جو میرا خیال ہے کہ ناسمجھی کی وجہ سے اور بات کو مزید اوتھینٹک کرنے کے لیے، یعنی بات صفا ہوتا ہے نا، اور میک شور کر لیں اور کر لیں، حفظ ما تقدم، اس طرح کی جیسے عادات ہوتی ہے نا کہ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، چلو کر لیتے ہیں، چلو کر لیتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے آج ہمارے کلچر میں عموماً لوگ نماز پڑھتے وقت کچھ نیتیں کرتے دیکھتے ہیں، جس میں جائے نماز پہ کھڑا ہونا، قبلہ منہ قبلے کی طرف، نیچے زمین کے اوپر آسمان کے، کچھ اس قسم کے لفظ ہوتے ہیں. تو اس میں سے کسی قسم کی بھی کوئی چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اور سمپل سی بات ہے کہ نیت دل کا عمل ہے، زبان سے ادا کریں گے تو قول بن جائے گا. پھر آپ مانیں کہ یہ نیت نہیں کی، یہ میں نے قول رکھا ہے. ہاں حدیث کی دعاؤں میں کچھ ایسے الفاظ ملتے ہیں، جیسے وہ پوری دعا ہے انی وجہت وجہی الی اللہ کے آگے، کافی طویل دعا ہے، دعا استفتاح میں آتی ہے، وہ پڑھ لے کوئی اگر دل چاہے. اس کا ترجمہ کریں تو کچھ اسی قسم کا بنتا ہے کہ میں نے اپنا روح اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا، جس کے آگے مزید باتیں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شروع نماز میں جب ہاتھ سیدھے کیے جاتے ہیں، یعنی اس کو اللہ اکبر کہتے ہیں، رفع الیدین کہتے ہیں اس لفظ کو. رفع کا معنی ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا، اور یدین جو ہے وہ دو ہاتھ، یعنی یہ دو ہاتھ ہے. تو نماز سے شروع کرتے وقت اللہ کے نبی صفیں درست کراتے، پھر اللہ اکبر کہتے، تکبیر تحریمہ کرتے وقت ہاتھ کیسے ہوں گے؟ سیدھے، اللہ اکبر. اب ان ہاتھوں کو یوں کرنا، یوں کرنا، یا اس کو کانوں سے چھونا، یہ صحیح طریقے ہمارے بعض مبالغے کے لیے مطلب یوں کر کے بس یوں کر کے کرتے ہیں، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. نماز جو ہے وہ کوئی ایک انہونی چیز نہیں ہے کہ دوسرا بندہ دیکھ کے آپ کو پریشان ہو جائے یہ کر کیا رہے. اصل نظر اگر نماز کی روح پہ رہے اور سمپل طریقے سے جو سنت سے طریقہ ملتا ہے اس کو فالو کرتے جائیں، آپ کی نماز خود بہت خوبصورت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. قیام میں ہاتھ کھلے رکھنا سنت سے ثابت نہیں. ہاتھ باندھنے میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر آنا چاہیے. ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے مسنون ہے. یعنی جیسے اللہ اکبر کہا تب اس کے بعد قیام شروع ہو گیا نا، یعنی وہ دور وہ حصہ جو تکبیر تحریمہ سے لے کر رکوع سے پہلے کا ہوتا ہے اس حصے کو قیام کہتے ہیں. قیام کا لفظی معنی کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن نماز کا ایک ریچول ہے. اس حصے میں ہاتھ کھلے رکھے، جیسے مثال کو کہ اللہ اکبر اور ہاتھ کھول کے پڑھنا شروع ہو جائے الحمدللہ رب العالمین یا اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کوئی اور دعا، تو یہ درست نہیں ہوگا. مسنون عمل کیا ہے کہ ہاتھ اوپر کر کے اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھے. کیسے؟ یہ دیکھیے، یہ دایاں ہاتھ یہ بائیں ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے، اور ہاتھ کہاں ہوں گے؟ سینے کے اوپر. اور آپ اگر ہاتھوں کی پوزیشن دیکھیں، یہ جوائنٹ جو ہوتا ہے جس کو مطلب رسٹ کہتے ہیں، یہاں سے لے کے اس کے اوپر، بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں بعض یوں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں. اور اگر کوئی انسان کھڑا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے قد کے مطابق بالکل نیچرل چیز یہی ہے. اور اس کی دلیل جو ہے اب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں. ان تعوذ رحمہ اللہ تعالی، ان تعوذ رحمہ اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعا یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ. حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھتے. ٹھیک ہے، تو سینے پہ باندھنے کی بات ہے یہاں پہ. اور ویسے بھی سورت کوثر میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا، فصلی لربک وانحر، تو اس کے اور جو ترجمے ہیں اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کہ پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور نحر یعنی سینے پہ ہاتھ باندھو. یہ بس اس کے اور بھی تفصیل ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں قربانی کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اس میں بھی یہ ایک چیز ہمیں ملتی ہے. تو مسنون عمل یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو یہاں رکھیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ عمل ہے تو پھر ہمارے ہاں تو کوئی پیٹ پہ باندھتا ہے، کوئی اوپر باندھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم اس وقت جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے حدیث کی روشنی میں ہے نا. اگر کسی کے پاس کوئی دوسرے درجے کی حدیث ہے اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے، کرنے دیجیے. نہ یہ جھگڑنے کی باتیں، نہ الجھنے کی باتیں، اور نہ یہ نماز کا اصل منتہا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے. ہمیں پتہ چل گیا یہ حدیث ہے، دل ٹھکتا ہے اس پہ عمل کر لے. نہیں کرتا اگر شروع سے پیٹ پہ باندھ رہے تھے، نیچے چھوڑ رہے تھے، کھول رہے، واٹس ایور کرتے گئے. ہمارا دین دلیل کا دین ہے، نہ کسی مسئلہ کو سپورٹ کرتا ہے، نہ کسی گروہ کو، نہ جماعت کو، نہ کسی فرقے کو. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے کسی بات کی دلیل آ جاتی ہے تو اس کو ماننا پڑے گا، اور جب تک یقین نہیں ہوتا انسان کسی بات کو لے نہیں سکتا. تو سب سے بہترین عمل یہ ہے، جو لوگ پیٹ پہ باندھتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، بغیر دلیل کے کوئی نہیں باندھتا، لیکن وہ دلیل اس دلیل سے کمزور ہوگی. اور مسنون عمل سامنے آ جائے اس کو مان لینا چاہیے، پھر بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، شدت نہیں برتنی چاہیے. جو اصل مسئلہ، کوئی تھے مطلب عالم تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے نا، تو انہوں نے کہا کہ آگے کا حصہ تو سارا تم لوگوں نے یوز کر لیا، سینے پہ بھی باندھ لیا، پیٹ پہ بھی باندھ لیا، نیچے بھی کر لیا، اب خدا کے لیے پیچھے باندھ لو، لیکن سارے ایک جگہ باندھو. یعنی ان کا ایک جوک تھا کہ آپ اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہیں، تو ایک جگہ پہ ساری امت متفق ہو جائے، وہ چاہے پیچھے کا ہو. یہ ان کا ایک مطلب ان کا ایک ہلکا سا جوک تھا، لیکن ہمارے لیے بس جو بات کافی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے کریں. اور میں نے اس کو لٹرلی آزمایا کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا ہاتھ پہ باندھے، اب آپ سوچے ایک شخص کھڑا ہے، اس کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے وہ بھی آگے ہم دیکھیں گے، کھڑا ہے اور بالکل یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اتنا ادب والا اور ایک پرسکون سا انسان دکھتا ہے اس میں. جب ہم مبالغے کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پوسچر ہی بدل جاتا ہے، وہ فیلنگس بدل جاتی ہیں، ابدیت والی بات ہی نہیں آتی. سینے پہ ہاتھ باندھ کے تو انسان جب ایسے کھڑا ہوتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی مجرم ہے اور وہ ایک آقا کی عدالت میں کھڑا ہوا ہے، اور یہ فیلنگ ساتھ جب ہوتی ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، تعوذ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ثنا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا، جس کو دعا کہتے ہیں ہم کسی بھی طرح. تعوذ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں، اور بسم اللہ تو واضح ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیۃ قبل ان یقرأ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے. میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی نظر کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتی تھی، اور سوال کر کے انہوں نے امت کے لیے بھی ایک راستہ کھول دیا کہ وہ اس دعا کو پڑھ سکے. آپ نے فرمایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری فرما دے. یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے. یا اللہ میرے گناہ برف، پانی اور اولوں سے دھو دے. اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب اگر آپ حدیث کے الفاظ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتی ہیں، تیسری لائن کے اندر اقولو کے بعد اللہم باعد سے لے کر آخری لائن میں والثلج والبرد تک. اب دیکھیں کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کے ترجمے سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گناہوں کی معافی کا کتنا فکر لگا ہوا انسان کو، کہ ہر ممکن طریقے سے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے. تو یہ کب پڑھی آپ نے؟ جب اللہ اکبر کہا اور الحمدللہ کہنے سے پہلے. اس وقت میں پڑھی ہوئی دعاؤں کو دعائے استفتاح کہتے ہیں. استفتاح فتح سے کھولنا، سورہ فاتحہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی نماز کھل رہی ہے، نماز کا آغاز ہے. تو یہ ایک دعا پڑھتے تھے، کچھ اور دعائیں بھی جو ہیں وہ ملتی ہیں اگلی حدیث میں ہم دیکھیں گے، لیکن میں یہاں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہ دعا کیا ہمارے کلچر میں عام ہے. کبھی سنی آپ نے نمازوں کی، نماز سکھانے کے دوران یا کتابوں میں؟ میں صرف ایک شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کیوں نہیں پھر ان کتابوں میں لکھا، یا ہمیں کیوں نہیں سکھائی گئی. اب یہ کیوں کا جواب تو نہیں پتا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کی سند کتنی سٹرانگ ہے. صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ چار تو انہوں نے دی ہیں نا، لیکن یہ پانچ، اور بلکہ ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ حوالے اس کی دعا کے ہیں. انتہائی آتھینٹک دعا ہے، لیکن نہیں ہے ہمارے انڈو پاک کلچر میں، یہ نہیں پہنچی ہوگی ان کو جہاں سے لوگ نماز اخذ کرتے ہیں. عموماً فقہ حنفی کے مطابق لوگ نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں، تو امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچی ہوگی یہ دعا، یا ان کے شاگردوں نے جو حدیث کی دعائیں، نماز کی چیزیں جمع کی، نہیں پہنچی ہوگی. مثال ہے کہ بڑی بات تو نہیں پہنچی، کہ اس سے ان کی شان میں کمی ہو گئی. کیا ہم میں سے کوئی یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اسکالر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پورا دین پہنچ گیا؟ تو جب وہ چیز نہیں پہنچی تو اس طرح جو باقی چیزیں ہم پڑھیں وہ بھی نہیں پہنچی ہوں گی. تو جو سٹبن ہوگا وہ کہے گا مجھے نہیں پڑھنی یہ دعا کیونکہ میرے مولوی صاحب نے شروع میں سے مجھے نہیں سکھائی, میری ماں نے نہیں سکھائی, میرے مدرسے والوں نے نہیں سکھائی, تو نہ پڑھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس دعا کے نہ پڑھنے سے نقصان کچھ نہیں ہوگا کسی کا, نہ اس کی نماز میں کوئی کمی ہوگی, لیکن وہ اتنی خوبصورت دعائیں مانگنے سے محروم رہ جائے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, مجھے پاک کر دے. تو یہ چیزیں نماز کا حسن ہوتی ہیں, اور جس چیز کی دلیل مل جاتی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسری دعا جو عموماً ہمارے کلچر میں پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے, ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاة قال. یہاں سے آگے دعا کے الفاظ ہیں, آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے, اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے, تیرا نام بابرکت ہے, تیری شان بلند ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کتنی پیاری دعا ہے. اب آپ دیکھیں شروع سے ہم یہ دعائیں پڑھتے آ رہے ہیں نا, سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم, یعنی اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ بالکل ایک چین کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گاڑی اینڈ پہ ہی آ کے رکتی ہے. جب تک لفظوں کی تاثیر نہیں آتی تب تک دل نہیں بدلتا. ہم بار بار دعائیں پڑھتے بھی رہتے ہیں لیکن نہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی آتی ہے اور نہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. بسم اللہ کے بعد سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے. سورت فاتحہ ہر نماز, سری ہو یعنی ظہر اور عصر, یا جہری ہو یعنی فجر, مغرب اور عشاء. سری کون سی ہے؟ جس میں سورت فاتحہ کے بعد کی جو صورتیں ہوتی ہیں, یعنی سورت فاتحہ اور اس کے بعد کی جو صورتیں, ان کو خاموشی سے پڑھا جاتا ہے. جب جماعت سے نماز ہو تو امام جن نمازوں میں سورت فاتحہ اور اس کے بعد کی سوراس جو ہوتی ہیں ان کو دل میں پڑھے, یعنی صرف اللہ اکبر کہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ اونچی آواز میں, کہ باقی پوری نماز خاموشی سے پڑھے, اس نماز کو سری نماز کہتے ہیں. سر چھپنے کو کہتے ہیں, اسی سے اسرار, سر یہ سر بھی اسی سے لفظ ہے. تو یہ کون سی ہوتی ہیں؟ ظہر اور عصر. ان دونوں میں عموماً آواز کم سے پڑھا جاتا ہے. اور جہری جہر سے, جہر کہتے پکارنا, تو لاؤڈلی کسی چیز کو پکارنا. تو فجر, مغرب اور عشاء, ان تین نمازوں کو جب جماعت سے پڑھا جاتا ہے تو پہلی دو رکعتیں ان کے اندر سورت فاتحہ کے بعد اگلی سورت اور اللہ اکبر تک اونچی آواز سے کہا جاتا ہے, اور باقی ایکشن جو ہوتے ہیں وہ خاموشی سے کہے جاتے ہیں, اس کو جہری کہتے ہیں. اور اس میں حکمتیں دیکھیں کہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی یہ بانٹ ہے کہ عموماً دن کے وقت مرد حضرات کام میں مصروف ہوتے ہیں, دن میں شور و غل بھی ہوتا ہے, ذہن میں اور کتنی چیزیں ہیں, تو اس وقت خاموش قرأت ہے. لیکن فجر, مغرب اور عشاء کا وقت عموماً فراغت کا وقت ہوتا ہے, باہر کا ماحول بھی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس وقت جب آپ قرأت سنتے ہیں تو واقعی دل کے اندر اثر ہوتا ہے. تو یہ تین نمازیں جو ہیں اس کے اندر اونچی آواز سے پڑھتے تھے. رکوع میں شامل ہونے والے نمازی کو اپنی رکعت دوبارہ ادا کرنی چاہیے, یعنی دیر سے شامل ہوا, کوئی رکوع میں تھا تو وہ رکوع میں گیا, اب وہ رکعت دوبارہ آئے گی کیونکہ اس نے دو بہت بڑے بڑے رکن چھوڑ دیے نماز کے, ایک قیام اور دوسرا سورۃ الفاتحہ. امام مقتدی اور منفرد. امام کون ہے جو سب کو نماز پڑھا رہا ہے؟ مقتدی کون ہے جو کسی امام کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہے؟ اور منفرد کون ہے جو ایک بندہ پڑھ رہا ہے؟ جیسے ہم سب اپنی گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو منفرد یعنی فرد سے, ون آن ون بیس پہ اکیلے پڑھیں. مراد کہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سورت فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے. ان ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقیل علی ابی حریرت رضی اللہ عنہ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک. حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے. آپ نے یہ بات تین بار فرمائی اور پھر فرمایا نماز نامکمل رہتی ہے، نماز نامکمل رہتی ہے. حضرت ابو حریرہ سے عرض کیا گیا، یعنی جب انہوں نے لوگوں کو یہ حدیث سنائی تو لوگوں نے پھر ان سے سوال کیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی جماعت سے پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ تو فرمایا، حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اس وقت دل میں پڑھ لیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا. یہاں دیکھیے کہ سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا، قرآن کی ماں، تو سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اگلی روایت دیکھیں گے. ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمتم الى الصلاۃ فلیؤمنکم احدکم واذا قرأ الامام فانصتوا. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم میں سے ایک امامت کرائے، اور جب امام سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو. اسے احمد نے روایت کیا. یعنی سورۃ فاتحہ تو امام کے پیچھے پیچھے ہم پڑھیں گے، اور پیچھے پڑھنے کے بھی دو تین مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ امام ہر رکعت پہ اتنا رکیں کہ پیچھے لوگ پڑھ لیں، اور مستون طریقہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا یہی ہے کہ ہر آیت پر رکا جائے، سات سکتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی سیون سٹاپ سائن آتے ہیں اس کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، اس پہ رکنا چاہیے. ویسے بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. تو جو بندہ یہ جواب لینا چاہتا ہے وہ رکتا ہے. جتنے عرصے میں یہ رکے گا تو مقتدی بھی پیچھے پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین، پھر اگلی آیت آئے گی تو مقتدی سن لے اور پھر پڑھ لے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ امام اگر ایک اسٹریچ میں پڑھ لیتے ہیں تو پوری سورت ختم ہونے کے بعد، یعنی ولد دعا لین کے بعد، پھر وہ چند دو تین منٹ کا سٹاپ دیتے ہیں، خاموشی ہوتی ہے. اور بعض امام ایسا کرتے ہیں، عام مقتدی تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید امام صاحب کو یاد ہی نہیں آ رہا کہ آگے کون سی سورت پڑھنی ہے اور ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، لیکن اصل میں وہ اس چیز کا موقع دیا جاتا ہے کہ پیچھے جو لوگ ہیں اگر انہوں نے پوری نہیں پڑھی یا بالکل نہیں پڑھی تو وہ پیچھے پڑھ لیں. یہ دوسرا طریقہ بھی ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر امام کے پیچھے پیچھے رہیں. مثلا امام جہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پہ تو سنیں تو صحیح، لیکن مقتدی جو وہ پھر اس سے تھوڑا پیچھے رہیں، آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ امام سے آگے نہ کسی ایکشن میں بڑھنا ہے نہ کسی لفظ میں بڑھنا ہے، تو پھر اس صورت میں بہرحال پڑھی ضرور جائے گی. لیکن جو اس کے بعد کی صورت ہوگی، تلاوہ جس کو بولتے ہیں، وہ جو ہے پھر خاموشی سے سنی جائے گی، اس میں نہیں ساتھ پڑھنا چاہیے. کیونکہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو شبہ لگنے لگا تلاوت میں، جیسے بھول ہونے لگتی ہے، تو بعد میں آپ نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی پیچھے پڑھ رہا تھا میرے؟ تو کسی نے کہا ہاں میں پڑھ رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرنا امام پر بوجھل ہوتا ہے. بعض دفعہ دیکھا گیا کہ نماز جب امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی وہ ایسی فیمس سورت پڑھائیں جو سب کو آتی ہے، تو خواتین جو ساتھ ہمارے کھڑی ہوتی ہیں وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں باقاعدہ. تو یہ بات بہت کلیئرلی سمجھنے کی ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہم وہ تو ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد وہ قل ھو اللہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کوئی اور سورت پڑھیں، پھر نہیں پڑھنی، صرف خاموشی. یہی بات ادھر بتائی گئی کہ جب امام سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو. عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی انہ لا صلاۃ الا بقراۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس بات کا اعلان کروں کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس سے زیادہ جتنا کوئی چاہے پڑھے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو بہرحال ساری باتوں سے سورۃ فاتحہ کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ امام سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو امام سمیت تمام مقتدیوں کو بیک وقت آمین کہنی چاہیے۔ بلند آواز سے آمین کہنا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ سری قرأت میں آہستہ اور جہری قرأت میں بلند آواز سے آمین کہنا مسنون ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکتی غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اگلی بھی روایت دیکھ لیجئے۔ عن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ قال عن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جب ولد دعالین کہتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ بھی ہمارے کلچر میں اختلافی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اتنی خوبصورت روایات ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پہلی جو ہم نے روایت پڑھی یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ہر طالب علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کی چین میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو روایت ہوتی ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں اس حدیث کا ہونا ہے۔ اب اس کے بعد ان حدیثوں پہ تو نو کوشچن، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ضعیف ہے، فیبریکیٹڈ ہے، من گھڑت ہے یا وٹ سو ایور۔ جب اس میں یہ بات آ گئی تو کیا اس کے بعد پھر کوئی گنجائش رہتی؟ کسی کا فتویٰ، کسی کا قول، کسی کی فقہ، کسی امام کی بات، کسی مولوی صاحب کی بات؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہود کو تین باتوں پہ مسلمانوں پہ رشک ہے، یعنی حسد کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں نہ ہوتی، اور ان تین میں سے ایک چیز سورۃ فاتحہ کے بعد آمین اونچی آواز کہنے پہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو آج بنیاد بنا کے مسجدوں کو بانٹا گیا، اور اسی کی وجہ سے مسجدوں میں جھگڑے اٹھتے ہیں۔ صاف ستھری روایات موجود ہیں، نہ آپ کو ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب حدیث سامنے آ جاتی ہے اور جس کا دین حدیث کا دین بن جاتا ہے، پھر اس کو تو کسی تیسرے سے پوچھنی نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور ہوگا کہ کیا پھر یہ روایت وہ عالم نہیں پڑھتے جو نہیں کرتے یا نہیں کراتے؟ دو ہی مسئلے ہیں نا اس وقت، بلکہ تین۔ اونچی آواز سے آمین، سورۃ فاتحہ کے بعد اونچی آواز کی آمین، اور رفع الیدین جو رکوع کے بعد اور ابھی آئے گی آگے بات تو اس پہ، اور تیسری چیز جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کو پیچھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ اب آپ سوچیں گے، آپ کہیں گے کہ اتنی مسجدیں ان میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ یہ بات آج قرآن حدیث سے سن کے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ گھر کے مردوں کو دیکھیں گے مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ یہ تینوں کام نہیں کرتے۔ اب آپ پیش کرتے ہیں اپنی بات، وہ کہتے ہیں کیا وہ امام نہیں ہے، کیا وہ عالم نہیں ہے، کیا ان کی بات نہیں ہے؟ اب آپ سمجھ لیجئے۔ تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہمارے گھر میں یہ ہوا تھا۔ میرے والد جو تھے وہ کسی جگہ نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد میں، تو وہاں یہ چیز نہیں ہوتی تھی، رفع الیدین کا مسئلہ اس وقت اٹھا تھا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ حدیث میں بات ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہوا کہ گھر سے میرے والد جو تھے کتاب لے کے گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں ان پہ پوری پوری احادیث موجود ہیں، الگ سے بھی ہوئی ہیں۔ تو ایک کتاب تھی جس میں رفع الیدین کے موضوع پہ 247 شاید روایتیں، 40s میں کچھ نمبر ہیں، وہ لکھی، میرے پاس خود بھی ہے وہ پاکستان میں بک، اتنی موٹی اس میں، اور کچھ نہیں، صرف انہوں نے ساری سیاستہ میں سے نماز کی جو حدیثیں وہ جمع کی ہوئی ہیں، اور باقی بخاری مسلم اور اس طرح کر کے، تو جب جمع کی جائیں تو 247 روایتوں سے یہ چیز عمل سے دکھ رہی ہے. صحابی جب اللہ کے نبی کی نماز بتا رہے ہیں کہ آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے وہاں رفع الیدین کیا، یہ کتاب جب ان کو دکھائی گئی امام صاحب کو، انہوں نے پڑھی، دیکھی، انہوں نے کہا یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. کہا پھر اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں، میں چونکہ امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں تو میں پھر عمل پھر بھی نہیں کروں گا. تو بات ختم، بات پہنچ گئی. اب جب کوئی اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی اور کی تقلید کو رکھے، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ کے گئے کہ اگر میرے کسی کال کے باتوں میں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میرا کال چھوڑ دو. اور اسی پہ ایک اور بھی بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے بڑے عالم تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ میں اس مسجد میں نماز پڑھا تھا جہاں امام ابو حنیفہ دفن ہے، تو میں وہ جو تھے رفع الیدین کرتے تھے کیونکہ ان کو حدیث کو وہ مان رہے تھے اس طرح، تو کہتے ہیں کہ میں اس جیس میں بڑا سٹپٹا رہا تھا کہ میں یہاں ابھی نماز پڑھنے کھڑا ہوں جماعت میں، تو یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے بالکل ساتھ یہ مسجد ہے، تو یہاں تو رفع الیدین بالکل ہی نہیں ہوگا، میں کروں کہ نہ کروں. جیسے ایک نئی جگہ پہ اجنبیت کا احساس ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اگر میں کروں تو یہ لوگ مجھے کچھ کہنے ہی نہ شروع ہو جائیں. لیکن کہتے ہیں کہ ابھی میں اسی جگہ تکے میں تھا جس کو کہنا چاہیے پسو پیش میں تھا کہ امام نے ولد دعالین کہا، پوری مسجد تھی وہ آمین کی آوازوں سے گونجی. تو کہتا ہے کہ میری نماز میں ہنسی نکلتے ہوئے بچی کہ جس پہ آج پاکستان انڈیا والے اتنا جھگڑ رہے ہیں فقہ حنفی کو لے کے، آج اسی جگہ میں جہاں سے ان کا دین شروع تھا وہاں یہ ہو رہا ہے. تو بہرحال سادی سی بات ہے، جس کو بات سمجھ آ جائے گی وہ اس کو مان لے گا. اور فرشتوں کی آمین سے ملنا آپ دیکھیے کہ یہ کتنے ایک آنر کی بات ہو سکتی ہے نا.